درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من رب به كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم
میرے بلاؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے بلاؤ تو بات بنتی ہے کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے حضور جنے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلاؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلال آ کے مدینہ مدینے والوں کو، بلال آ کے مدینہ مدینے والوں کو، اذان سناؤ تو بات بنتی ہے وہی، اذان سناؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلاؤ تو بات بنتی ہے کرم کی بھی، عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے حضور.
نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. ناظرین، آج کی اس بزم عرفہ میں آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سماعت فرمائی، بعد از آن آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ نبین الکریم کی حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت سماعت فرمایا. آج جس آیہ کریمہ پر میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، یہ سورہ آل عمران کی ترتیب کے اعتبار سے 61ویں آیت ہے، اور آیہ کریمہ پر گفتگو کرنے کی وجہ ہمارے ناظرین میں سے کسی صاحب کا ایک سوال ہے. انہوں نے اپنا نام ارشاد نہیں فرمایا، لیکن چار سوالات انہوں نے ترتیب سے پوچھے ہیں. پہلے تو کہا ہے کہ یہ جو آپ پانچ تن پاک کہتے ہیں، میری سوابدید میں یہ ترکیب اور عدد غلط ہے. مذہبی تصورات میں پانچ کے عدد کو کوئی اہمیت حاصل نہیں. پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ آیت مبالا کے حوالے سے کوئی استدلال کرنا چاہیں تو میں کہوں گا کہ وہ حدیث فرضی ہے، بناوٹی ہے، موضوع ہے اور قابل تسلیم نہیں. اور جس روایت کو بھی آپ پڑھیں، اس روایت میں ایک مکار اور دروغ گو قسم کا راوی آپ دیکھیں گے. تیسری چیز انہوں نے ارشاد فرمائی کہ علماء کو کیا شوق ہوتا ہے کہ وہ ضعیف روایات بیان کرتے ہیں، اور چوتھی بات انہوں نے فرمائی کہ آپ دین میں خرافات کے شامل ہونے کی حوصلہ شکنی کریں، حوصلہ افزائی نہ کریں. تو میرے سائل دوست سے گزارش ہے کہ لگتا ہے وہ بڑے علم والے آدمی ہیں، سمجھ بوجھ والے آدمی ہیں. تو اگر اتنے علم والے اور سمجھ بوجھ والے ہیں تو سوال پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال تو حق ہوتا ہے ان کنتم لا تعلمون کے زمرے میں آنے والوں کا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور آپ یہ کہیں کہ کسی اصلاحی تحریک میں آپ مدد کے خواہاں ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ کی باتوں کی تائید کریں، تو اسلوب اور لہجہ اچھا ہونا چاہیے، باحکمت ہونا چاہیے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تبلیغ دین کا منہاج دیا گیا ہے وہ ہے ادھو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیں لیکن حکمت کے ساتھ اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ. ابتدائی سی باتیں کرنے کے بعد میں عرض کروں گا کہ جہاں تک پانچ کا عدد ہے یہ کوئی صرف ان لوگوں کی اختراع نہیں ہے یا محبت نہیں ہے کہ انہوں نے پانچ کا عدد استعمال کر دیا. اگر آپ تاریخی ادراک رکھتے ہیں تو مذاہب کی تاریخ میں پانچ کے عدد کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے. اس سلسلے میں میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جو پانچ مذہبی شخصیات تھیں بعد میں ان کے نام پر بت پرستی ہوئی، صنم پرستی ہوئی. میری مراد ہے قرآن حکیم نے بھی ان پانچ کا ذکر کیا ہے، ود، سوا، یوس، یوک اور نصر. اگرچہ یہ قرآن حکیم نے بتوں کے نام بیان کیے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ بت نہیں تھے، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کی پانچ شخصیات تھیں. شخصیات کا ٹھیک رہنا، بگڑ جانا، صحیح ہونا، پھر بھٹکی ہوئی راہوں میں الجھ جانا، یہ ایک دوسری کہانی ہے. لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے اس قسم کی ایک مدھم سی لکیر نظر آتی ہے کہ مذہب کو بیان کرنے کے لیے پانچ اینگل قائم کیے گئے اور غلط یا صحیح مذہب کی کے تعارف کو عام کرنے کے لیے ایک اہتمام ہوا. چونکہ وہ بت پرستی ان ناموں پر شروع ہو گئی تو قرآن حکیم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. مجھے کسی چیز کے صحیح ہونے اور نہ صحیح ہونے سے غرض نہیں، میں آپ کو پانچ کے عدد کی تاریخ بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر سمیرین قوم گزری، اس کو سمرین بھی پڑھا گیا اور سمرین بھی پڑھا گیا. اس وقت اس قوم کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی پانچ شخص عام قرار دیے. ان کے نام تھے ان لیل، ان کی ننا، اتو اور ماما. یہ ہمارے بعض علاقوں کی زبان میں یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کا ماما لگتا ہے. یہ دراصل ماما لگنا یہ اردو یا پنجابی کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بہت پہلے زمانے کی تاریخ میں ماما نام کا ایک مقدس آدمی گزرا. تو وہ جس وقت لوگ کہتے ہیں کہ تو کوئی مقدس بندہ ہے کہ تیری یہ بات سن لیں، تو محاورہ استعمال ہو جاتا ہے تو اس کا ماما لگتا ہے کہ تیری بات جو ہے وہ تسلیم کر لی جائے. میں یہ باتیں اپنے استاد محترم کی لکھی ہوئی ایک کتاب کی مدد سے کر رہا ہوں. میں نے ان سے تقویم پڑھی تھی اور بڑے بے نیاز قسم کے استاد تھے, مجھ سے وعدہ لے بیٹھے کہ اپنے علم کی سند میں میرا نام نہ لکھنا تو میں ایک احد کے مطابق ان کا اسم گرامی نہیں لے رہا. تو انتہائی دانا اور عظیم عالم دین گزرے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اکادی قوم آئی تو اکادی قوم میں بھی پانچ آدمی اور پانچ شخصیات وہ بڑی عظیم تھیں اور مقدس سمجھی جاتی تھیں. ان کے اسماء یہ تھے: ننگے, مولگے, حیا, اروکی اور اوور. یہ پانچ لوگ تھے, ان کو بڑی اہمیت دی گئی تاریخ میں, بلکہ بعض پرانی کتابوں کے اندر جہاں مقدس لوگوں کا ذکر ہوا تو ان کا بھی ذکر کیا گیا. پھر بابل کی تہذیب جو ہے وہ معروف ہوئی جادو ٹونے کے حوالے سے. تو بابل کی تہذیب میں انہوں نے بھی پانچ ہی اپنی شخصیات لوگوں کے سامنے پیش کی. ان کے نام یہ تھے: شمس, سین, نیبو, امرتوک اور انی. یہ پانچ تھے جنہیں ان میں بعض مذکر تھے اور بعض مؤنث دیو اور دیوتیوں کا تصور تھا. پھر آلی جناب مصر کی تہذیب کا میں حوالہ دوں. ان کے بھی پانچ ہی لوگ معروف ہوئے: اسیرس, ایک ہورس, دو اسلیس, تین را, چار اور ایتم, پانچ. پھر میں آپ کو بتاؤں, چین ہمارے پڑوس میں ملک ہے, ان میں بھی مذہب کا تصور رہا. لا مذہبیت کا دور بعد میں جا کر شروع ہوا. ان کے بھی پانچ ہی لوگ یا پانچ دیوتا ان کے معروف ہوئے: ایک تھا یونگ, آسمان, سورج, چاند اور ہوا. ہندو دیو مالا کے بھی پانچ شخص مشہور ہوئے: ہری ہرا, برہما, یشنو, معیش اور پارتی. ہندوؤں کے کلچر میں بھی پانچ مشہور ہوئے: زمین, سورج, آگ, امورا, مجدا اور اینگرنیو. یونان کے اندر بھی پانچ اشخاص مشہور ہوئے، زیوس، پوزیدان، اپرشن، اپولو اور ڈیمٹرا، یہ پانچ لوگ تھے. رومن کلچر میں بھی جو پانچ تقدس کے تصورات ابھرے، مرکری، اپالو، سیروفا، بیگی کش اور سرنونو. ایک کلچر اٹوٹانی، تو اس میں بھی تھبر، ورڈن، فرج، بارڈر، فریئر، یہ پانچ. رام بھکتی کے بھی پانچ ہی عدد، رام، لچمن، لودو، کیشو، سیتا. الغرض میں عرض کروں کہ ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہاں تو نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تورات جو ہے، تورات اس کو بھی اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ پانچ صحیفوں کا مجموعہ ہے، اور ملا کر اس کا نام خمس رکھتے ہیں وہ، اور خمس کا مطلب ہی پانچ ہیں، یعنی پانچ مقدس صحیفے ہیں جو جیوز کے ہاں، یہودیوں کے ہاں مشہور ہیں. سکھوں کے بھی جو بنیادیں ہیں وہ پانچ ہیں. تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ پانچ عدد سے دشمنی تو نادان آدمی کرے گا جس نے تاریخ عالم پڑھی نہیں ہے. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان ساری چیزوں سے شرک کی بو آتی ہے، ان ساری چیزوں سے شرک کی بو آتی ہے، جبکہ اسلام میں تو ان چیزوں کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں. تو میں کہوں گا کہ سیاح کی حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، الشہاد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام کی بھی بنیادیں پانچ ہیں، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد خاص اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکات دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور اسب استطاعت بیت اللہ کی زیارت کرنا، حج کرنا. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو تعلیمات مدرج، مرتب، مرکب صورت میں عطا فرمائی تو تعلیمات اصولی تھیں، اساسی تھیں، اور ان میں اللہ تعالی کی توحید کی سمجھ آتی تھی، رحمت عالم علیہ السلام کی رسالت کی دعوت تھی، شرک کی ممانعت تھی، اور عملی اور روحانی اعمال بھی اس میں شامل تھے. اب کسی آدمی کو دھوڑ کر یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پانچ کے عدد کو اہمیت نہیں دی، یا کیونکہ ماضی کی تاریخ میں، مذہب ادیان کی تاریخ میں ہر جگہ پانچ پانچ اشخاص اگر سامنے آئے تو رسول اللہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے ہر چیز کو مٹایا ہے، لیکن حضور نے پانچ کے عدد کو نہیں مٹایا ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکیب نو کے ساتھ، نشاط نو کے ساتھ آپ نے اپنے دین مبین اور اسلام کی تلخیص ارشاد فرما دی کہ اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں، لیکن پانچ کے عدد کو رسول اللہ علیہ السلام نے قائم رکھا. میں عرض کروں گا کہ پھر یہ جو پانچ تان پاک کا تصور ہے، یہ کیسے اور کیوں کر ابھرا، اور ان پانچ تن پاک سے جو مراد لی جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حسن اور حسین، اور بی بی پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. پاک لفظ ساتھ آنا یقیناً اس آیت سے مستفاد ہوگا جس میں اللہ علیہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ظاہر ہے کم از کم جو اس آیت کا مصداق اول ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے والے، ان کے لیے پاک ہونے کی سند اللہ تعالی نے عطا فرمائی. تو اس وجہ سے ان پانچ شخصیات کو اسلامی کلچر کے اندر اہمیت دی گئی اور ان سے محبت کی جانے لگی. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر خلفائے راشدین کو بھی رحمت عالم علیہ السلام کے ساتھ ملا کر کسی عدد میں بیان کیا جائے تو وہ بھی پانچ ہی بنتے ہیں. تو اگر رحمت عالم علیہ السلام کے علاوہ صرف خلفاء کو بیان کیا جائے تو پھر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھ ماہ خلافت راشدہ کا جو حصہ ہیں، تو خلفاء راشدین کی تعداد بھی پانچ ہی بنتی ہے. لیکن کم از کم مجھے حق چار یار سے کوئی اختلاف نہیں. میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کی جلالت شان کو سلام کرتا ہوں، اور ان کی عقیدت کو نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی اہم جانتا ہوں. ممکن ہے کہ جو سورہ آل عمران کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا، اس عوامی بات کی بنیاد بھی وہ آیت ہو. عوامی میں نے اس لیے کہا کہ یہ کوئی فرض واجب بات نہیں ہے کہ جس پر ہم زور دیں، اصرار کریں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. تو اسلام نے جہاں دائرہ تحقیق میں وسعت رکھی ہے، وہاں دائرہ فکر میں بھی اور دائرہ تسلیم میں بھی وسعت رکھی ہے. تو میں عرض کروں کہ یہ وہ آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ ممکن ہے اس کی بنیاد پر، چونکہ اس میں یہی پانچ شخصیات شامل تھیں، تو یہ پانچ تن پاک کی اصطلاح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی ہو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. محبوب، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکم من الممترین، تو وہ لوگ جو شک کرنے والے ہیں آپ ان کا ساتھ نہ دیجیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو شخص جھگڑا کرے آپ سے بعد اس کے کہ آپ کے پاس روشن علم آ گیا، فقل، تو فرمائیے، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنوں کو اور تم اپنوں کو. ثم نبتہل، پھر ہم مبالا کرتے ہیں. فنجعل لعنة الله على الكاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں کہ اللہ کی پھٹکار پڑے ان پر. ناظرین، یہ جو تفسیری ترجمہ کے ساتھ آپ نے سورہ آل عمران کی یہ آیہ بینہ سماعت فرمائی. پہلے تو میں اپنے سائل بھائی سے یہ کہوں گا کہ یہ جو مبالغہ ہے عیسائیوں کے ساتھ، یہ کسی صرف روایت سے تھوڑا ہی ثابت ہے کہ آپ نے کہا کہ جو روایت بھی پڑھی جائے اس میں ایک مکار راوی جو ہے وہ ضرور ملے گا. تو مجھے معاف کیجئے، آپ راوی پر جتنا مرضی یا غصہ اتاریں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ قرآن حکیم کا کیا کریں گے؟ یہ صرف کسی روایت سے بات نہیں بیان کی گئی، یہ تو قرآن حکیم کا آیہ بینہ ہے. اس عاجز فقیر کی ایک بات سنو کہ جھگڑے اس وقت پڑتے ہیں جس وقت منزاد باتیں کی جائیں، جس وقت تک بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ رہے تو جھگڑا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ یہ بات قرآن حکیم فرقان مجید کی آیہ بینہ سے ثابت ہے. نجران کے عیسائی، بلکہ آپ کے نامہ پرشمامہ کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی مبالا شبالا ہوا ہی نہیں ہے عیسائیوں کے ساتھ. تو پھر آپ اس آیت کا کیا معنی لیں گے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبین، یہ تو قرآن حکیم ہے، اور جب قرآن حکیم ہے تو خدا واسطے تعصب میں اتنے اندھے نہ ہوں کہ حقائق کا منہ چڑھانے لگ جائیں. جناب، اگر یہ سرے سے کوئی واقعہ نہیں ہے تو پھر اس آیت کا مدار فہم کیا ہوگا؟ اس میں انڈرسٹینڈنگ آپ کس طرح پیدا کریں گے؟ اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ تو آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ یہ صرف شیعہ نے بیان نہیں کیا، علامہ بیضاوی، علامہ آلوسی، علامہ فخر الدین رازی اور زمخشری جیسے مفسر تک، جلیل القدر مفسرین کرام نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے. میری معلومات کے مطابق 36 تفاسیر ہیں آل سنت والجماعت کی جن کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ محترم سے ہی محتشم پیارے محبوب، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ہم بیضاوی کی مانیں یا آپ کی مانیں، ہم آلوسی کی مانیں یا آپ کی مانیں. تو ہم سیوطی کی راہ چلیں یا علامہ قرطبی کو مانیں. تو جو کچھ مواد موجود ہے اسلاف کے حوالے سے، میرے خیال میں اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس کو دیانت کے ساتھ تسلیم کیا جائے اور مزاجوں میں اعتدال پیدا کیا جائے، مزاجوں میں افتراق اور انتشار ہرگز نہ پیدا کیا جائے. تو جناب، یہ جس وقت نجران کے عیسائیوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کرنا چاہا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کو دو ٹوک کرنے کے لیے آپ نے مبالغ کی آیت سنائی، اور صرف آیت ہی نہ سنائی بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا، حسین علی مقام کو اپنی باہوں پر اٹھایا اور حسن کو انگلی سے پکڑا، اور بی بی پاک پردہ میں پیچھے رہیں، اور یہ خوبصورت اور طاہر مطہر لوگوں کا یہ قافلہ مقابلے کے لیے نکلا تاکہ مبالغہ کیا جائے. یہاں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس وقت، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے تفسیر کے حوالے سے، کہ اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے اور نواسے بھی موجود تھے، نواسیاں موجود تھیں، بلکہ یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو حضور کی اولاد پیدا ہوئی تھی وہ بھی بقید حیات تھے ابھی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ نہ گئے، اور صرف یہ 5 ہی لوگوں پر یہ مشتمل قافلہ بنتا ہے. یہ تو اور اس بات کو پکا کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ راز کی بات تو تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام صرف 5 ہی نکلے تھے. اگر وہ قدسیوں کا قافلہ 5 ہی کی تعداد میں نکلا تھا تو کوئی چلو ان پڑھ صحیح اس قافلے سے محبت کرتے ہوئے انہیں 5 تن پاک کہہ دیتا ہے تو غصہ منانے کی کیا ضرورت ہے اور ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ان کو پوجا جائے یا ان کی عبادت کی جائے. ہم مسلمانوں کے نزدیک عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. بت پرستی کی، صنم پرستی کی اور اسنام کے سامنے ناسیہ فرسائی کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن بالوں کی کھال نہیں نوچنی چاہیے، اور افکار سیاح سالمہ مضبوطہ کا دامن دریدہ نہیں کرنا چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ اعتدال کی راہ، میری ان باتوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں خلفائے راشدین کی عظمت کا قائل نہیں. میرے نزدیک فضیلتوں کا معیار مسلمہ ہے. جو کچھ شرع عقائد نبراس خیالی کتابوں نے لکھ دیا ہے اس کو جوں کا توں تسلیم کیا جائے. نئی نئی تحقیقات کے نام پر امہ کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، جوڑنے والے توڑنے والوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں، والا لوگ ہوتے ہیں. تو اب رہا یہ سوال کہ اگر پوتے بھی تھے اور بیٹا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھا، لیکن اس کے باوجود صرف پانچ کو لے کے حضور علیہ السلام و بالا کے لیے گئے، تو ممکن ہے تحقیق یا خیال غلط ہو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان سب اولادوں نے دنیا سے اٹھ جانا تھا، ان سب اولادوں نے دنیا سے اٹھ جانا تھا. تو حضور علیہ السلام کو کمزور سے پاس حالات تھوڑے تھے کہ انہیں لے کے نکلتے مقابلے میں، جنہوں نے فوراً ہی دو چار مہینوں کے بعد یا سال بعد مر جانا تھا، اور عیسائی شور ڈالتے کہ حوالہ کیا ہے نا، تو پھر آئے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے وسیع علم دیا ہے، میں صرف وہی لے کے نکلوں گا جنہوں نے میرے بعد جینا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت پر یہ دلالت کرنے والی چیز ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے نہ گئے کہ جنہوں نے دنیا سے فوراً ہی اٹھ جانا تھا تاکہ واویلا مچاتے عیسائی. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتب تقدیر کی لکھی ہوئی لکیروں کو بھی اللہ کے اذن سے پڑھ لیا تھا کہ جب تک حضور زندہ رہیں گے اس دنیا میں، حسن و حسین علی فاطمہ دنیا میں ہی رہیں گے، اور عیسائیوں کی کوئی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی. باقی رہ گیا معاملہ سیغوں کا کہ مرد دو تھے، عورت ایک تھی، پھر جمع کے سیغے ہیں، کہیں تثنیہ کے سیغوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا. تو میں عرض کروں کہ قرآن مجید کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے نظر میں وسعت چاہیے. قرآن تو ایک آدمی کو بھی جماعت قرار دیتا ہے. کیا قرآن نے ابراہیم کو جماعت قرار نہیں دیا، امہ نہیں کہا؟ اگر ایک ابراہیم امت ہو سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں سیغوں کے نام پر بٹوارے نہیں ہونے چاہیے. اللہ ایک ہے، اللہ اپنے لیے جمع کا سیغہ استعمال کر دیتا ہے، انا آتینا کل کوثر. تو ایک کو جمع کہہ دیا اور کئی جگہ تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، تو عالی جناب کہیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام جتنوں کو لے کے آئے ان کے وجود تنہا نہیں تھے، حسن اور حسین کے وجود میں قیامت تک گویا ایک امت پوشیدہ تھی. اور بی بی پاک کے شک میں نور سے ایک امت نے پیدا ہونا تھا، اور اس دنیا میں انا اتینا کل کوثر کے جلوے بھی لوگوں نے دیکھنے تھے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو اپنے محبوب کی تحریک اور دعوت کی ضرورتوں کو دیکھ رہا تھا. سویا یہ کلام باری کے بلیغ اور فصیح ہونے کی دلیل ہے. ارشاد فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. بالا کیا ہوتا ہے؟ یہ باب مفالہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ باب مفالہ کے اندر کسی کام کے دو طرف سے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، گویا فریقین کا مفہوم بذات خود قرآن حکیم بیان کرتا ہے. مثلا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، دو طرف سے کسی کام کا ہونا، مذاکرہ کرنا، دو طرف سے تذکیرات کا تبادلہ کرنا، مکالمہ کرنا، دو طرف سے بات چیت کا ہونا، تو بالکل یہ مباحلہ باب مفالہ ہے. ایک تو یہ بات اس میں ہمیں سمجھ آئی کہ یہ دو طرف سے یہ بات تھی، فریقین کا تصور اس میں تھا. تو پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بکریاں جس وقت چرانے کے لیے پہاڑوں میں یا جنگلوں میں چھوڑی جاتی تو بکریوں کے مالک یہ خطرہ محسوس کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بکریوں کے جو بچے ہیں اپنی ماؤں کا دودھ پی لیں، پھر رات کو بکریوں کے مالک کے لیے بکریوں کے تھنوں میں کیا بچے گا. تو وہ کپڑے کا ایک تھیلا سا بنا کر وہ اس کے تھنوں پر چڑھا دیتے، اور بنیادی طور پر مقصد ہوتا بچے کو ماں کا دودھ پینے سے روکنا تاکہ وہ دودھ نہ پی سکے. ایک پہلو اس میں فائدے کا ہے، ایک مضرت کا ہے. فائدے کا یہ ہے کہ اس طرح بکری اپنے دودھ کو اپنے مالک کے لیے روک کر رکھتی، اور مضرت کا پہلو یہ ہے کہ بہرحال بکری کا بچہ تو دودھ نہ پی سکتا اور وہ محروم رہ جاتا. تو شام کے وقت جس وقت اس بچے کو تھوڑا سا دودھ دینے کے لیے مالک خود چھوڑتے تاکہ یہ ماں کے تھنوں سے دودھ پی لے، تو بچے کے اندر بےتابی زیادہ ہوتی. جب بچے میں بےتابی زیادہ ہوتی تو وہ ایک مخصوص آواز کے ساتھ اپ 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 اپ, اپ کر کے وہ دودھ پیتا. بےتابی اس کو ہوتی کہ میری بھوک دور ہو جائے. ایسے بھی ہوتا کہ ایک تھن سے بچہ دودھ پی رہا ہے اور دوسرے تھن سے مالک دودھ نکال رہا ہے. مالک کو جلدی ہوتی کہ میں دودھ جلدی نکالوں، بچے کو جلدی ہوتی کہ میں دودھ جلدی پی لوں. تو وہ جیسا تھنوں کو دباتا تو دھار کے نکلنے سے آواز پیدا ہوتی، گونج پیدا ہوتی. تو وہ جو گونج پیدا ہوتی اس کو ابتحال کہتے، کہ مالک دودھ دو رہا ہے اور اس دودھ کے دھونے سے جو آواز پیدا ہوئی ہے یہ گڑگڑاہٹ سی اس میں پیدا ہوتی. اور اب ذہن میں لا لیں کہ اس سے پھر مجازن جس وقت مالک دودھ دوتا دونوں تھنوں سے نکالتا، تو کبھی آپ نے بکریوں یا بھینسوں کا دودھ دوتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ بڑی آواز پیدا ہوتی ہے، خاص کر کے دودھ کی دھار آ کر بالٹی میں پڑتی ہے تو ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے. تو اس سے ابتحال لفظ استعمال ہونے لگا، گڑ گڑا کر دعا کرنے کے لیے، گھیریا کرنا، رونے والا منہ بنانا. اور ظاہر ہے جس وقت بندہ رونے کی کوشش کرے تو اس کی آواز میں گونج پیدا ہو جاتی ہے. تو ابتحال ہر دعا کو نہیں کہتے، ایسی دعا اللہ سبحانہ کی ذات سے کرنا کہ جس میں آواز و گریہ ہو، نالہ و فغاں ہو، استراب ہو پیچھے، اس دعا کو بھی ابتحال سے تعبیر کرتے ہیں. دعاؤ ابتحال، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کوئی چیز مانگنا. اور اگر کوئی بندہ کسی کو تنگ کر رہا اور اس کے لیے دعائیں ضرر کی جائے اور جو دعا کرنے والا ہے اس کی دعا ہو بھی مستجاب، تو پھر وہ تو ہلاکت ہی ہوتی ہے. جس طرح مائیں کہہ دیتی ہیں بچے کو کہ جا تو مرے، تو واپس نہ آئے، تیری ٹانگیں ٹوٹیں، تیری گڈی بجے، وغیرہ وغیرہ کہہ دیتی ہیں، لیکن ماں کی بد دعا لگتی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا تھا کہ مائیں بد دعا دیتی ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عشق کرتا ہو معشوق کے حق میں عاشق کی دعا بد دعا جو ہے وہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا. تو ماں کو چونکہ اپنے بچوں سے عشق بھی ہوتا ہے تو اس لیے ان کی بد دعائیں عام طور پر قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی بار ہاں وہ دعا دیں جو ماں کا کام ہے. اس کا فرض منصب یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دعا دیتی رہے. واپس آئیے تو جس وقت دعائے ضرر نکلے اس ہستی کی زبان سے جس کی اللہ تعالیٰ رادی نہ کرتا ہو تو پھر اس کا کیا بچے گا جس کے لیے دعائے ضرر کی گئی. تو مبالا کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے, وہاں لڑائی نہیں ہے, مار کٹائی نہیں ہے, وہاں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اب مانگنے لگے ہیں اللہ تیرے نزدیک جو سچا ہے. تو اللہ سبحانہ سے جس وقت یہ دعا کی جائے, اور یہ اللہ تعالی نے خود اپنے حبیب کو کہا کہ حبیب ان سے مبالا کرو کو ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو مبالکہ چیلنج اس وقت ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو نجران کے عیسائیوں نے حضور سے کہا کہ کچھ مہلت چاہیے, ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوچنے کا موقع دے دیا, سوچ لو. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر تو رسول اللہ علیہ السلام اپنے ہجوم طالبہ میں آئیں, شور غل ہو, زیادہ لوگ لے کے آئیں, ہجوم دوستاں ہو, تو پھر سمجھ جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سچے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ خاموشی سے چند گھر کے لوگوں کے ساتھ آ جائیں تو پھر ان کے مقابلے کے لیے کبھی نکلنا ہی نہیں. پھر یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور پھر نبی اور اللہ کے نبی اور رسول کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو اے کاش کہ ہم نے تاریخ حدیث شریف روایت کا تسلی بخش مطالعہ کیا ہوتا تو مبالغہ میں جو فریق کے مخالف تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر سارے لے کے آئے تو سمجھ لو کہ یہ سچے نہیں ہیں, اور اگر تھوڑے لے کے آئے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ سچے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے نکلنا نہیں. تو اب آج کا سائل جو ہے وہ پتہ نہیں کس وجہ سے مسترب ہے, پریشان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی اگر فلاں کو نہیں لے کے گئے, فلاں کو نہیں لے کے گئے. لے کے جانا چاہیے ہی نہیں تھا جناب, اگلے لوگوں کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھیے یہ کس کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ وجہ تھی رسول اللہ علیہ السلام نے پیارے پیارے مکھڑوں والے حسن اور حسین اور مالا علی کو ساتھ لے کر نکلے. اور ویسے بھی اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, مولا علی تو کوئی جنگ ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں مبارزت ہوئی ہو, مقابلے میں کہا گیا ہو کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا تو علی اٹھے نہ ہوں, کرم اللہ وجہ الکریم. تو واحد ہستی ہیں کہ انہوں نے کسی علم کے سوال کے جواب میں نہ نہیں کہی کہ یہ مجھے آتا نہیں ہے, اور میدان لگا ہو اور کسی نے للکارا ہو اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نکلے نہ ہوں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جو ننی سی علمی فوج اپنے ساتھ رکھی تھی, دراصل یہ دعوت کا بانک پن بھی تھا اور معصومیت بھی تھی اور ایک تاریخ بھی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. لیکن کسی ایک کی فضیلت کا بیان کرنا دوسرے کا رد نہیں ہوا کرتا. اور نہ جانے آج کل لوگوں کے قلوب کو تعصبات کا زہر کھا گیا کہ کسی کی بھی تعریف کرو وہ سمجھتے ہیں شاید دوسرے کی تردید ہو رہی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم میں بیٹھنے والا ہر ایک تابندہ ستارہ ہے جس کی اپنی عظمت ہے, اور ہر عظمت اور قدر والے کو سلام. اور ان کی عظمتوں کا اعتراف اور تسلیم ہی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی تاریخ رکھنا ہے. تو ناظرین یہ تو ایک سوال تھا جو عرض کیا. ہمارے ایک اور بھائی ہیں نیو یارک میں رہتے ہیں, ان کا نام ہے محمد افتخار, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے, نوح علیہ السلام کو کہاں دفنایا گیا ہے. تو محمد افتخار صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس عاجز فقیر سے سوال پوچھا ہے. آپ کا سوال کا جواب ڈھونڈنے میں مجھے کچھ تاخیر ہو گئی یہاں اس الرحام میں پہنچنے میں بھی. تو یہ تو میرے پاس اس وقت جو کتاب ہے وہ موسوع ہے تاریخ کا, العقائد والکون والانسان, یہ دور حاضر کی ایک اچھی کتاب ہے. اس نے صفحہ نمبر 290 پر لکھا ہے کہ وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير أو غيره من التابعين مرسلا أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام. اس عبارت کا معنی یہ بنتا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ لکھا ہے, نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک قبر جو ہے وہ مسجد حرام شریف کے اندر ہے, گویا بیت اللہ العتیق کے پاس آپ کی مبارک قبر ہے. اور تاریخ کی جتنی دیگر کتابیں ہیں انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہی لکھا ہے, بلکہ انہوں نے مقام بھی لکھا ہے کہ جہاں اختیم کے اندر میزاب رحمت ہے, بالکل میزاب رحمت سے مراد کعبہ کی چھت پر جو پرنالہ سا لگا ہوا ہے جس سے چھت کا پانی نیچے گرتا ہے اسے میزاب کہتے ہیں, تو وہ جو میزاب رحمت ہے بالکل اس کے نیچے حتیم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک قبر ہے. اور یہ بھی مورخین نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار مبارک بھی وہیں پر ہے میزاب رحمت کے نیچے. کبھی کبھی ہم خوش دلی سے یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو چڑ ہے, کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام میں جائیں گے, کسی کی قبر کی زیارت کے لیے جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کا بھی واہ نظام ہے کہ تین مسجدیں ہیں, قدس کی مسجد, مسجد نبوی اور مسجد حرام. مسجد نبوی کے ساتھ حضور کا روزہ, تاکہ ہر جانے والے کو رحمت عالم علیہ السلام کے روزے کی زیارت, اور مسجد حرام میں جو لوگ جاتے ہیں خالص جذبہ توحید کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن اللہ نے وہاں بھی قبریں رکھی ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. بلکہ بعض مفسرین نے یہ جو آیہ اسرا ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا قوله, یہ الذی بارکنا قوله کے تحت لکھا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. تو ارد گرد برکتوں کا معنی ہی قبور الانبیاء ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی قبور رکھی ہیں اور قبریں رکھی ہیں. افتخار صاحب آپ کا سوال جواب کے ساتھ میں نے عرض معروض کر دیا. آپ نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ کی قبر کہاں ہے. البتہ بعض لوگوں نے اسے تسلیم نہیں بھی کیا, لیکن میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے کہ ایک ابن جریر طبری کا ہے, انہوں نے لکھا کہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ ادھر ہی میزاب رحمت کے نیچے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. دعا کیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وآله وبيته.
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. انہیں مخ